आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, पैसा करंट लगाते
करते, 2 लाख रुपया लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
अस्सलाम वालेकुम सामेईन, प्रोग्राम है मेरी कहानी। मेज़बान हूँ मैं आपकी शहनाज़ अज़ीज़, प्रोड्यूसर हमारे अंजुम हैरत गिल हैं। और मसला आज एक बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का है। अगर आप में से जो लोग फेसबुक पर जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि आज हमने कोशिश की है कि हमारे माशरे में एक तबका ऐसा है, और ये सिर्फ पाकिस्तानी माशरे की या जनूबी एशिया के माशरे की बात नहीं है, दुनिया के तमाम जो महज़ब माशरे हैं उनमें भी बार बार, यानी उसमें मैं जनूबी एशिया के माशरे को भी शामिल कर रही हूँ, कि हम बहुत सारे तबकात से हमदर्दी रखते हैं और उनके मसाइल को हमदर्दी से सुनते हैं। मसलन रेप एक ऐसा मसला है कि हर एक जो है बाशऊर आदमी उसमें जो शिकार होता है उसके साथ होता है। लेकिन ट्रांसजेंडर्स जो हैं, इनका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये कि बहुत दफ़ा इनके मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जाता। ऐसा क्यों है, हम आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कमर नसीम साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। कमर नसीम साहब, थोड़ा सा पहले तो अपना तारुफ हमें कराइए और कहानियाँ भी सुनेंगे और कई लोगों से बात करेंगे, तो पहले आप तारुफ कराइए सुनने वालों से।
जी शिनाज, मेरा नाम कमर नसीम है। मैं खैबर पख्तूनख्वा में एक समाजी दारे ब्लू वेन्स के साथ बतौर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर वाबस्ता हूँ। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो ख्वाजा सराओं की एम्पावरमेंट के हवाले से कमेटी है, उसमें भी सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करता हूँ। और जो एक फेडरल पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि कौमी सतह पर ख्वाजा सराओं के हुकूक के हवाले से काम कर रही है, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी कर रहा हूँ।
अच्छा, तो आप ने मुझे एक वीडियो भेजा था जो कि एक खातून है, उनका नाम कोमल है, और उन्होंने अपील की थी। तो ये मुझे पुराना वीडियो मालूम होता है, लेकिन इसको मैंने ख़ास तौर से इसलिए मुंतखब किया कि ये बिल्कुल एक ऐसी अपील है कि कोई भी जिसे अपनी जान का ख़तरा हो तो वो हुकूमत से, लोगों से, पुलिस से, सबसे यही अपील करेगा वो शख्स या औरत या मर्द जो भी होगा। तो जब ये अपील की उन्होंने, तो क्या इसका नतीजा क्या निकला?
देखिए, अगर हम ख्वाजा सराओं की बात करें या ख्वाजा सराओं के हुकूक के हवाले से अपील की बात करें, तो हम देखते हैं कि हुकूमत से ख्वाजा सराओं ने बार बार न सिर्फ ये कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब भी उनकी जान को, माल को या इज्जत को खतरात लाहक हुए हैं, तो उन्होंने इस हवाले से न सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के ऊपर अपील की है, बल्कि बेतहाशा मुजाहरे, बेतहाशा अपीलें असम्बली के सामने, प्रेस क्लब्स के सामने, पार्लियामेंट के सामने की हैं। लेकिन अगर हम देखें कि उसका नतीजा क्या मुरतब हुआ, बिलखसूस खास केसों के अंदर हम देखते हैं कि अगर केस ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है तो पुलिस किसी न किसी हद तक कोई छोटा मोटा एक्शन है वो ले लेती है। जहां पर हुकूक के हवाले से अगर हम देखते हैं तो ख्वाजा सराओं, लेकिन इसका एक असर ये भी है कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं या जो हमारे सूबे के लेवल पर हों या जो नेशनल लेवल के ऊपर हों, तो वहां पर हमने देखा कि उनके अंदर सेंसिटिविटी जरूर पैदा हुई। और इस हवाले से पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है एक कानून साजी की गई जिसको नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मुतफिका तौर पर यानी यूनानिमसली उन्होंने उसको मंजूर भी किया। और हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर जो इंसानी हकूक के हवाले से हालिया जो इंसानी हकूक की पॉलिसियाँ जो नोटिफाई किया गया, उनमें ख्वाजा सराओं के हकूक को बतौर एक चैप्टर के तौर पर रखा गया और एक इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरिया के तौर पर उसको सामने लाया गया। लेकिन अगर आप हम इंडिविजुअल केसेस की बात करें तो उन इंडिविजुअल केसेस के नतीजे में बदकिस्मती से ख्वाजा सराओं को इंसाफ तक जो हुकूक यानी इंसाफ तक उनका हक है उसकी रसाई के अंदर कोई खातिर खा नतज हमें अभी तक सामने देखने में नहीं आए। मैं अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं तो 59 के करीब कत्ल जो है वो हम गुज़िश्ता 2.5 साल के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, और इसी तरीके से तकरीबन 1444।
अच्छा कमर साहब, हम इसमें तफसील से बात करेंगे बारी बारी सवालात के साथ, और बजाय इसके कि हम बहुत सारी मालूमात एक साथ आपकी आवाज़ में डालने की कोशिश करें, क्योंकि फिर लोग समझ नहीं पाते ना, कहीं सिरा टूट जाता है। तो हम बातें भी करेंगे, लोगों के सवाल भी लेंगे, और ایک آپ نے ملاقات کروائی میری, بہت ہی اچھی خاتون ہیں جن کا نام فرزانہ الیاس ہے, جو کہ ایک یہی ٹرانسجینڈرز کا کولیشن ہے, اس کو چلا رہی ہیں الائنس کو. تو پہلے ہم فرزانہ کی کہانی سنتے ہیں, بہت ہی دل پر اثر کرنے والی ان کی کہانی ہے. ہم فرزانہ کو بھی اس کے بعد لیں گے اور ان سے بھی بات کریں گے. اور نایاب صاحبہ, اچھا نایاب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑا اس دفعہ.
جی بالکل, نایاب جو ہیں وہ انہوں نے بڑی نہ صرف یہ کہ قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی ان کی جو الیکشن کی کیمپین تھی ان کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے کیمپیننگ کی. اور جو انہوں نے بہت ثبوت تھے, جو آگستہ تھے کہ خواجہ سرا کیا اچھی کیمپین بھی چلا سکتے ہیں یا نہیں, تو انہوں نے کر کے دکھایا اگر خواجہ سراؤں کو موقع دیا جائے, اور اگر موقع نہ بھی دیا جائے تو ان کے اندر اچھا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ نہ صرف بطور ووٹر بلکہ بطور امیدوار بھی سامنے آ سکتے ہیں.
میں نے دیکھا کہ جب میں فیس بک کے پیج پہ گئی تو میں نے دیکھا کہ اسپین سے کسی نے بڑا اچھا میسج کر رکھا تھا نایاب کے نام اور ان تمام لوگوں کے نام اس کمیونٹی کے جو کہ الیکشن لڑ رہے تھے. تو ہم بات کریں گے الیکشن کے نتائج پر بھی, ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ نے مجھے نایاب کا نمبر جو دوبارہ نیا بھیجا تھا اس پر بھی بات کرنے کی, تو وہ ان کا مل نہیں رہا. میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ انجم, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پاس نمبر نہیں ہے وہ, لیکن انجم آپ کو نمبر وہ لکھوا دیں گے جس دوران ہم فرزانہ کی کہانی سنیں گے. آپ بھی ان کو ایک دفعہ کانٹیکٹ کر کے دیکھیے, اگر وہ مل جاتی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, تو چلیے سامعین, یہ قمر صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے اور ان سے ہم بہت سی باتیں کریں گے, کیونکہ اصل مسائل کی تہ تک یہی پہنچ سکتے ہیں. کہانی سنتے ہیں فرزانہ الیاس کی, جو کہ انہوں نے خود اپنی زبانی سنائی ہے.
جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرزانہ الیاس ہے اور کیپی کے خواجہ سراؤں کی پریزیڈنٹ ہوں. ٹرانسلیشن الائنس ہماری جو ہے تنظیم ہے. میرے پیدائش جو ہے وہ سیاستدہ دو شہری کی ہے. 8-9 سال کی عمر میں جو ہے میں اس فیلڈ میں آئی ہوں, اور فیلڈ میں آنے کی وجہ میرا خواجہ سرا ہونے کا سب سے بڑا جو تھا ایک وہ تھا کہ یہ خواجہ سرا کیوں ہے. ہمارے پشتو کلچر میں جو ہے, ہمارے پختونوں کے کلچر میں خواجہ سرا کو بہت ایک نیچ نظر سے دیکھتے ہیں, اور جو ہے وہاں گھر میں سب سے پہلے یہ خطاب جو ہے یہ میرے بھائی میرے باپ نے مجھے دیا, اسکول نے دیا کہ یہ ہجڑا ہے. سنتے سنتے کان میرے پک گئے تھے کہ اللہ ہجڑا ہوتا ہے کون, کیونکہ 7 سال کی یا 8 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں انسان کو اپنے وجود کا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے وجود مرد کہے عورت کہے میرے, اور جس میں میرا تعلقات کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے سوائے میرے بہنوں کے ساتھ, اور بہنیں بھی جو ہے فوت ہو گئی ہیں. تو ایک بہن ہے ان کے ساتھ میرا تعلقات ہے, ان کے ساتھ میرا آنا جانا ہے بقایا. نہ میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں دیکھی ہیں, نہ بھائیوں کی شادیاں دیکھی ہیں, نہ اپنا جو ہے باپ کا مرنا دیکھے, نہ ماں کا مرنا دیکھے, نہ ان کی خوشیاں دیکھی. زندگی جو ہے اسی خواجہ سراؤں میں گزارا, اور ساری زندگی اسی چار دیواری میں گزارے. میرا پیدائش نام جو تھا وہ الیاس تھا, اور فرزانہ الیاس جو ہے کہ اپنے ڈینکی میں پھر آ گیا, اور میری خواجہ سرا ہونے کے جو ہے فرزانہ آ گیا. میرے جو تھے میں نے یہ پہلے کہہ دیا خواجہ سرا ہونے کے ناطے میرا جو جسم میرا روح میرا تن میرا من یہ چاہتا تھا کہ میں عورت ہوں, جو ان کو قبول نہیں تھا. نین پالش لگانا, سرخی لگانا, دوپٹہ سر پہ اوڑھنا, عورتوں کے ساتھ بیٹھنا, لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا, جیسے ہمارے بھائی تھے ان کے ہاتھوں میں کھلونوں کے پستول جو کھلونے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, اور میرے ہاتھ میں جو تھا تو ڈھول ہوتا تو گڑیاں ہوتی تھی, اور میں گڑیوں کی شادیاں اور یہ چیزیں کرواتی تھی. میں لڑکیوں کے گیم کھیلنا چاہتی تھی, اور وہ جو تھے وہ لڑکے تھے وہ لڑکوں کا رویہ وہ کرتے تھے, اور میرا جسم میرا روح میرا سب کچھ یہ چاہتا تھا کہ میں لڑکی ہوں. اور مجھے کیوں یہ لوگ اس طرح کہتے کہ آپ ہجڑے ہو, اور آپ جو ہے اس طرح مختلف مختلف نام ہیں. اور پھر وہ اجوا سنتے سنتے میرے کان پک گئے تھے, جہاں میں چلی جاؤں جہاں مجھے پتہ نہیں سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. میرے والدہ رویہ تو اس کا تو پیار تھا, وہ تو روتی تھی کہ جب مجھے ابو مارتا تھا, جب مجھے اپنے بھائی مارتے تھے تو میری امی سوائے رونے کا کچھ اس کے پاس آسرا نہیں تھا. اس کے پاس سوائے رونے کا اور سوائے ان کے آگے منت کرنے کا کوئی وہ اس کے پاس کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا, اور وہ یہی چاہتی تھی کہ آپ ان کے ساتھ کیوں اس طرح کرتے ہو. हमारे लिए, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे घर में हमारे लिए मेहमान का आना भी है। मैं सोचता था जब मेहमान भी आते थे गैर या कोई और, तो हमें भी जो है छुपा देते थे। और हमारे घर में भी होता था जब हमारा अब्बू या हमारे भाई आते थे तो मैं सामने नहीं बैठ सकती थी। हर बात पे मैं बात ही सुनती थी, हर काम पे मैं बात ही सुनती थी, हर चीज पे मैं मार खाती थी। हर वक्त मेरा मार होता था, वो भाई से भी होता था, वो बाप से भी होता था। और माँ का बेबसी थी, बस उसकी ये बेबसी थी कि वो उसकी बीवी थी मेरी बाप की और उसके बच्चे थे, वो नहीं चाहते थे कि उस उम्र में जो है मुझे घर से निकालना पड़े या मेरे घर जो है उजड़ जाए या मैं उजड़ जाऊँ उस घर से। तो वो सिवाय मिन्नत और फरियाद को और कोई उसके साथ रास्ता नहीं। पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, ये नहीं कि मैं अच्छी नहीं थी, पढ़ाई शौक से करती थी। और ये था कि वहाँ भी लोग जो थे तो अक्सर ये था कि मैं स्कूल में भी रोती थी, घर भी आके रोती थी और बस यही कहती थी कि लोग मुझे तंग करते हैं, लोग मुझे जो है छेड़ते हैं, लड़के मुझे छेड़ते हैं, लड़कियां मुझे तंग करती हैं। लड़कियां भी कहती थी, लड़के भी कहते थे। और ऐसा एक अजीब रवैया मेरे साथ क्या कि मेरे जैसे हर पज अक्सर आके साथ इस तरह होते हैं। और मार ऐसे ऐसे मार मैं खाती थी कि मैं कहती हूँ कि मैंने ऐसा मार जो है जिंदगी में, मैं कहती हूँ किसी जो है एक जैसे एक इंसान गिरफ्तार हो जाते किसी पुलिस से भी नहीं देखा होगा या ना किसी पोस्ट से देखा होगा, जैसे मार मैं खाती थी। भाइयों से, वालिद से, अपने चाचे जाद बेटियों से, अपने मामे के बेटियों से, और जिसके सामने भी आती थी तो नफरत की निगाह से वो मुझे देखते थे और किसी चीज में दखल अंदाजी होने नहीं देते थे। अगर मेरे भाई यहाँ आपस में बैठ के कोई खेलते थे या गप सप लगाते थे या बहने बैठे होते थे, सब इकट्ठे बैठे होते थे, तो मेरी रोटी भी उनके साथ खाना जो है वो भी मुश्किल होता था। और मैं जो था अपने जो जहाँ मेरी अम्मी खाना बनाती थी तो खाने में, तो मैं उसके साथ ही होती थी और उधर ही रोटी खा लेती थी। अक्सर मेरे अब्बू या भाई ऐसे आ जाते थे तो अक्सर मैं उसे बुर्ज खाने में भी सो जाती थी। मम्मी का सेवाए रोने का कुछ नहीं था। और जब घर से निकलना मेरा यही हुआ कि मेरा बिल्कुल उनको वो रवैया वहाँ बैठना उतना पसंद नहीं था। रोज शाम दोपहर हर टाइम मारना 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 मारना, तो आखिर में जो था निकल आई हूँ घर से। और हमारा एक फजा सरा था जब दुनिया में नहीं है, उसने मुझे कहा कि तेरा जिंदगी इन्हीं में नहीं और ये लोग तुझे जीने ही नहीं देंगे। जो था वो अकेले था, उसका कोई भी नहीं था, तो वो इसी फील्ड में था, वो इसी फील्ड में, तो वो इस फील्ड में मुझे लेके आई है जिस जहाँ मैं आई, जिस गुरु के पास मैं आई। वो भी अभी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको बख्शे, लेकिन अच्छी जगह पे आई, अच्छी परवरिश उन्होंने दी। क्योंकि दुनिया है, जैसे औरतों में अच्छी औरतें हैं, अच्छे मर्द, अच्छी औरतें तो बुरी औरतें भी है, अच्छे मर्द है तो बुरे मर्द भी है, ख्वाजा सराओं में भी अच्छे ख्वाजा सरा भी है, बुरे ख्वाजा सरा भी है। तो मैं यहाँ आके सिर्फ मुझे ये एहसास मतलब ये मिला, दुपट्टे पे मार खाना, नेल पॉलिश पे मार खाना, लिपस्टिक पे मार खाना, ये मेरे सामने नहीं हुआ। दूसरा ये कि बातों की मैं भूखी थी कि बाजी या मैं जो हूँ लड़की हूँ या मुझे लड़की के नजरिया से देखा जाए, वो चीज़ मुझे मिला। बाकी इस मैं कहती हूँ कि जब टाइम गुजरता है तो फिर इंसान को वो सब कुछ सहना पड़ता है जो जिंदगी में ना देखा हो। कमाई अपने सर पे है, अपने आप के लिए कमाता है। अगर बना लिया, अपने आप को बना लिया, नहीं बना लिया तो अपना बुढ़ापा जो है वो भी आखिरी जिंदगी में जो है तो कोई उसका कोई जिंदगी नहीं होती है, कोई कहाँ तुलकाते हैं। मैं तकरीबन 9 साल के उम्र में आई अपने गुरु की तरफ, लेकिन मेरे नसीब यह था कि वो अच्छा घराना था, अच्छी गुरु थी, कुरान सिखाया, नमाज सिखाया। और स्कूल का मैं ये कहूँगी कि उन्होंने खुद जो है स्कूल से महरूम रहे तो मैं भी स्कूल से महरूम रही हूँ। और इतना 9 साल की उम्र से लेके अभी तक जो है, फिर वो गुरु भी मर गए, अभी अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन ट्रांसेक्शन की आवाज पर मैंने इसको क्या है कि मुझसे वो सब गुजर गया। तशद्दुद तो होते हैं, पुलिस के होते हैं, ये सब कुछ मुझसे गुजर गया। मैं ये फंक्शन करने लगी, नाचने लगी, प्रोग्रामों पे जाने लगी, उसमें अल्लाह ने मुझे उस टाइम इज्जत भी दी, फिर स्टेज शो करने लगी, کچھ تو ڈرامے کرنے لگی, کچھ تو سانگس کرنے لگی, کچھ تو فلموں میں آنے لگی. اسی طرح مجھے اللہ نے ترقی دے دیا, اور اس کے علاوہ بھی یہ سب کچھ مجھ پہ گزر بھی رہا تھا. ساتھ میں بال کٹواتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں بند کرواتے ہیں, یہ بھی میرے ساتھ ہوا. تو میں اس کچھ کو سامنے رکھ کے میں نے ایک آواز اٹھایا, ایک اتحاد بنایا 2010 میں, اور 2010 سے لے کے ابھی تک وہی آواز جو ہے میں لڑتی ہے خواجہ سراؤں کے لیے. اور ہمارے کے پی میں ایک ڈر اور خوف کا سامنا بھی ہے مجھے, جو بہت ایک سامنا ایک بہت خطرہ ہے میرے, لیکن میں اس چیز سے پیچھے ہٹتی نہیں ہوں. دھمکیاں بھی سامنے ہیں, موت کی دھمکیاں بھی سامنے ہیں, ہر چیز کی دھمکیاں سامنے ہیں. حالانکہ میرے پورے گھر میں میں نے سیکورٹی کیمرے لگائے ہوئے ہیں, اور ارجن تالا بھی پڑا ہوتا ہے میرے پیچھے, لیکن میں اپنی راستے پیچھے نہیں ہٹتی. ہر چیز میرے سامنے بھی آیا, دھمکی, مارنا, قتل, ہر چیز. جیسے ہمارے کے پی کے میں 2015 سے لے کے ابھی تک کوئی 58 خواجہ سرا, 2018 تک 58 خواجہ سرا قتل ہوئے ہیں. کوئی 11-12 تشدد کے کیس تھے, اویئرنس کے کیس تھے, جو ہمارے ساتھ ایک ریکارڈ ہے. اور اس کی وجہ سے پورے کے پی کے میں ہر کسی کی ایک دشمن اور ایک جو ہے سامنے ہوئے میرے, اور ہر خوف اور خطرے کا سامنا ہے, لیکن میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹی ہوں. ہاں, ہم سارے خواجہ سرا جو تھے وہ اکٹھے ہوئے اور ایک آواز ہم نے بنایا. پھر جو ہے ہماری ایف آئی آر یہاں نہیں چلتے تھے, پولیس اسٹیشن پہ ہمارا کوئی آواز نہیں سنتا تھا. اس میں مین کردار جو ہے میڈیا کا ہے. پھر 2015 میں جو ہے ہمارے ساتھ بلو وینس قمر نذیر صاحب جو ہے وہ ایک ساتھ ہوئے, جنہوں نے بہت ساتھ دیا. جو علی شاہ نامی خواجہ سرا قتل ہوا, اس کا جنازہ اس کے سے گھر سے ہوا, پوری دنیا نے دیکھا اور پورے میڈیا نے اس کو کوریج دیا. اس کا جنازہ ہوا, اس کا دنیا کے سامنے خبر ہوا, جو نمازی جنازہ ہوا, کفن دفن ہوا, اور اس کو جو ہے اس کا جنازہ صحیح طریقے سے جس طرح ہوتا ہے مسلمانوں کا اس طریقے سے ہوا. اور ہر جگہ پہ جو ہے پورے پاکستان میں, میں کہتی ہوں ہمارے ساتھ جو ہے اچھے لوگ بھی ملے, برے لوگ بھی ملے, لیکن میں کہتی ہوں بلو وینس جو ہے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, سول سوسائٹی نے ہمارا ساتھ دیا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہمیں قانون سکھائی. ہمارے پورے کیپیٹل میں خواجہ سراؤں کی تعداد 50,000 سے 55,000 ہے.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, بجلی کرنٹ لگاتے.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2,00,000 روپے لاؤ, اپنے بچیاں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سامعین, یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے میری کہانی. اور آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ایک بہت ہی دل پر اثر کرنے والا اور حساس موضوع ہے, یعنی معاشرے میں ٹرانسجینڈرز کے ساتھ ہونے والا سلوک. اور میں نے جیسے کہ وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں صرف ایسا ہوتا ہے یا جنوبی ایشیا میں ایسا ہوتا ہے، بلکہ دنیا بھر میں جن میں امریکہ بھی شامل ہے، جب تک اس بارے میں، اب تو بہت صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے سلوک جو تھا یہاں بھی کوئی اچھا نہیں تھا اور ان کو بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا تھا معاشرے سے. تو میں کچھ پیغامات پڑھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اپنے مہمانوں سے ملاؤں. قمر صاحب سے تو آپ مل چکے ہیں، ہمارے ساتھ نائب صاحبہ بھی ہیں، لیکن پہلے میں یہ ایک محمد اسماعیل خان کندی نے ایک میسج کیا ہے جو ہم نے ویڈیو ڈالا تھا اس کے بعد، انہوں نے بڑی ایک عقل مندی کی بات کی ہے کہ جب تک نصاب میں اخلاق کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا، جب تک ہمارے نصاب میں ٹرانسجینڈرز کے مسئلے کو شامل نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انجم بھی تھوڑا سا شور ہے اس میں آ رہا، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے. تو بالکل آپ نے یہ بات صحیح کی، انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہمارے کتابوں میں نصاب میں ذکر ہی نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ جب تک ہم اپنے بہت سارے ہم بتاتے ہیں اپنے نصاب میں کہ یہ کمزور ہیں یا یہ ان کو ضرورت ہے آپ کی مدد کی، آپ کے سہارے کی، تو یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ ٹرانسجینڈرز کمزور ہیں. وہ صرف اس لیے کمزور ہیں کہ ہم نے معاشرے میں انہیں وہ مقام نہیں دیا، ان کو کھڑے ہونے کا حق نہیں دیا. لیکن ایک اچھی بات ہوئی ہے، ابھی ان انتخابات میں بہت سارے، یعنی ایک درجن سے زیادہ ٹرانسجینڈر جو تھے وہ انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جیت نہیں سکے، لیکن یا جیت نہیں سکیں، تو اس کی بھی وجوہات ہیں جس پہ ہم نائب سے بات کریں گے اور قمر صاحب سے. لیکن اس کے علاوہ توصیف ڈار، ریحان اقبال غوری، اور انہوں نے بہت دعائیں دی ہیں آپ سب کو اور آپ کی بہتری کے لیے دعا کی ہے. سبحان احمد نے کہا ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے. یہ خاص طور پہ انہوں نے جو ایک ہم نے ویڈیو ڈالا تھا اس میں ایک اپیل تھی اپنی جان کی حفاظت کی، تو وہ پرانا ویڈیو تھا اور مجھے امید ہے کہ کومل کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. لیکن بہرحال ان کے لیے لوگوں نے مشورہ بھی دیا ہے کہ آپ کو پولیس کے پاس جانا چاہیے اور مدد دینی چاہیے. وقار ملک نے لکھا ہے کہ اپنا اپنا سب کا دیکھنے کا انداز ہے، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں. خلیل عباسی نے بھی یہی بات کہی ہے. ذیشان مان اور طاہر احمد خان، عادل شیخ، رانا میر، شیراز، شہزاد خان، سیف اللہ خان، سرور خان، سرخاب، سیف اللہ قریشی، نثار ماچی خیل، عبداللہ کاکڑ، مرید عباس، پروانی منگھار اور محمد صفدر صاحبان، یہ سب پروگرام سن رہے ہیں. ہم پیغامات پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. اب میں نایاب سے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں. السلام علیکم نایاب. نایاب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
وعلیکم السلام شہناز، کیسی ہیں آپ؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے کیسی ہیں؟ بہت آپ نے زبردست کام کیا، الیکشن لڑا ہے، تو کہاں سے کون سی سیٹ سے لڑا تھا الیکشن؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں نے بالکل الیکشن لڑا ہے. این اے 142 نیشنل اسمبلی کا یہ حلقہ ہے اور جو ہے اوکاڑا سے لاہور سے 2 کلومیٹر دور جو ہے وہ یہ علاقہ ہے، یہ میرا آبائی علاقہ ہے. تو میں نے یہاں سے الیکشن لڑا ہے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عائشہ گلالئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے.
اچھا تو یعنی میں سمجھی نہیں، عائشہ گلالئی کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑا؟
جی میں نے، اور جی میں بالکل واحد جو ہے وہ خواجہ سرا تھی نیشنل اسمبلی کے لیے جس نے عائشہ گلالئی کے ٹکٹ کے انتخاب میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ ایک خواجہ سرا ہے پی پی 26، یہ صوبائی حلقہ ہے پنجاب کا، جہلم کا لبنا لال، تو انہوں نے وہاں سے حصہ لیا تھا. 2 خواجہ سرا تھے، ایک نیشنل اسمبلی کے لیے اور ایک پروونشل اسمبلی کے لیے، جنہوں نے عائشہ گلالئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا. اور 3 خواجہ سرا ایسے تھے جنہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے وہ پاکستان میں انتخاب میں حصہ لیا.
تو کتنے آپ کو کتنے ووٹ ملے؟ میں یہ کہوں گی، مطلب ظاہر ہے آپ کو برا لگ رہا ہوگا کہ کم ووٹ ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک سو کچھ ووٹ ملے کسی ایک صاحب کو، تو یہ ووٹ برے نہیں ہیں. اور خاص طور پہ یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ لوگوں کی راہ میں کتنی مشکلات تھیں، تو سب سے زیادہ ووٹ کس نے لیا آپ کی کمیونٹی میں، کس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے؟
ہماری کمیونٹی میں ماریا ہیں جو ہیں منسیرا سے، کے پی جو ہے وہ 31، پی کے 31 جو ہے کے پی کے کا ایک حلقہ ہے منسیرا سے، تو ان کو سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ملے، ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں ان کو ماریا کو.
اچھا تو ان کے مقابلے میں کون تھا اور آپ کے مقابلے میں کون تھا؟
ان کے مقابلے میں وہاں پہ جو منسیرا میں ایک ان کے جو پہلے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے تھے آزاد حیثیت سے ان کا بھی انتخابی نشان ڈھیر تھا شیپ, تو ان کا بھی انتخابی نشان اس بار بھی شیپ تھا, تو اس وجہ سے ان کو اس چیز کا بینیفٹ ہو گیا. اور ہمارے یہاں پہ چونکہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ملک کی تاریخ کا جو مہنگا ترین الیکشن ہوا تھا, تو اس میں تین جو لوگ ہیں ہمارے ملک کی تاریخ میں ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے, ایک تو لاہور سے علیم خان ہیں اور جہانگیر ترین ہے لوترا سے, اور تیسرے نمبر پہ ہمارا اکاڑا آتا ہے ریاض الحق جج نعمت گروپ آف انڈسٹریز کے آنر ہیں وہ, تو وہ میرے مقابلے میں تھے. اور یہاں پہ بڑے بڑے بہت جو ہے ڈیفینس منسٹر رہ چکے ہیں, راؤ سکندر اقبال ان کے بیٹے تھے میرے اگین, تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں شہناز بالکل جو ہے وہ کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ایک اسٹیریو ٹائپ ہے کہ خواجہ سرا الیکشن نہیں لڑ سکتے, خواجہ سرا جو ہے وہ کسی میدان میں آگے نہیں آ سکتے, ہمیں الٹرنیٹیو نہیں ہم دیتے, تو ہم نے پرسپشن جو ہے وہ بنا لی ہے کہ ہمیں خواجہ سرا جو ہے وہ صرف اور صرف ناچ گانا کر سکتے ہیں, یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے یا تو بھیک مانگ سکتی ہے یا ٹرانسجینڈر دوسری جو ہے ادر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتی ہے, تو لیکن یہ ہم نے اسٹیریو ٹائپ توڑنے کی کوشش کی ہے, ہم نے کیونکہ ہم انکلوسیونیس کی تھیوری سے کام کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹنس کی بات کرتے ہیں, تو ہم نے یہ سب کچھ کیا, الیکشن لڑا, ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے, ایکسیپٹنس لیول کو بڑھانے کے لیے دیا کہ ہم سوسائٹی میں سوسائٹی ایکسیپٹ کر سکے, کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کوئی چیز یہ اب لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ کانسیپٹ ہے کہ خواجہ سرا صرف مان سکتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ خواجہ سرا کمیونٹی جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتی ہے کیونکہ یہ جمہوری حق ہے. اور جب ہم بل بنا رہے تھے قمر نسیم صاحب بھی اس کا حصہ تھے, ٹرانسجینڈر ٹاسک فورس جو اسلام آباد میں بنی تھی, تو اس میں میں بھی حصہ تھی. اصل میں ہم نے جب بل ڈرافٹ ہو رہا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اس میں میکسیمم جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اس کے ہم بات کر سکیں اور اس کو ہم انشور کروا سکیں
جی.
تو ہم نے جو ہے اس میں شہناز ہم نے اس میں اس طرح کیا تھا کہ ہم نے 2% جو ہے وہ کوٹا جو ہے وہ جاب کے لیے اور 2% ہی کوٹا جو ہے وہ پبلک ہاؤسنگ ہولڈ کرنے کے لیے, یعنی کہ ریزرو سیٹ کے لیے, جس طرح مائنورٹیز کے لیے سیٹ ہوتی ہیں, جس طرح جو ہے وہ ریلیجیس مائنورٹیز اور وومن کے لیے پاکستان کی اسمبلیز میں سیٹ ہیں, تو اس طرح ہم نے یہ کہا, ہم لوگوں نے یہ چاہا تھا اور ہم نے یہ ریکمنڈیشن بھی دی تھی اور بل میں بھی ہم نے یہ چیز شامل کروائی تھی جو اوریجنل جو پہلے ڈرافٹ ہوا تھا کہ جو ہے خواجہ سرا کمیونٹی کو ریزرو سیٹ میں جو ہے وہ کوٹا دیا جائے.
اچھا میں یہاں پہ تھوڑا سا چاہوں گی کہ تھوڑا سا بریفلی ہم, جیسے کہ میں نے قمر صاحب سے بھی کہا تھا کہ اگر ہم سوال و جواب کی شکل میں کریں, آپ کے پاس بہت وقت ہے, ہمارا پورا گھنٹہ ہے, لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کریں تاکہ ہمارے سننے والوں کے بھی کچھ سوالات ہیں جو میں پوچھنا چاہوں گی. تو میں پہلے تو میں یہاں پہ کیونکہ ہم انتخابات کی کمپین سے شروع ہوئی تھی بات, تو میں بات کرتی رہی الیکشن کے زمانے میں جو وزیر قانون ہیں ان سے بھی اور کئی لوگوں سے, نگراں وزیر قانون جو تھے اور کئی لوگ جو کہ فنڈنگ وغیرہ کے مسائل کو دیکھ رہے تھے, تو ان کو یعنی اس کا ضابطہ اخلاق جو ہے, تو اس میں یہ اندازہ ہوا کہ ہر امیدوار کو الیکشن لڑنے کے لیے پاکستان میں جو کامیاب ہوتے ہیں کوئی 10 کروڑ تک رقم درکار ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے پاس نہ یہ وسائل ہیں یا یہ رقم تھی ان کے پاس کسی کے اتنی کہ وہ الیکشن لڑ سکے.
نہیں بالکل بھی, ہماری خواجہ سرا کمیونٹی جو کہ امپاورڈ ہی نہیں ہے, تو امپاورڈ ہوگی تو ظاہری بات ہے پیسے آتے ہیں, تو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی کے پاس بالکل نہیں پیسے تھے اور ہم نے جو ہے وہ منیمم ریسورسز میں کیمپین چلانے کی کوشش کی ہے, جو میرے پاس ریسورسز تھے ذاتی ریسورس تھے, جو میرے پاس سیونگس تھی, میں نے سرجری کے لیے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے کہ میں ایسڈ وکٹم ہوں, اور یہ تقریباً سب کو پتہ ہے پوری دنیا میں پتہ ہے کیونکہ بی بی سی نے آرٹیکل ریسنٹلی اور وائس آف امریکہ نے آرٹیکل میرے بارے میں پرنٹ کیا تھا, تو میں نے اپنی سرجری کے لیے پیسے سیو کیا ہوا تھا, تو میں نے وہ الیکشن کیمپین پہ لگائے ہیں.
تو کتنے لگائے پیسے آپ کے, کل کتنے پیسے خرچ ہوئے آپ کے الیکشن میں؟
سوری,
کتنے پیسے خرچ ہوئے آپ کے؟
تقریباً میں نے جو پیسے لگائے ہیں میری کیمپین میں, وہ 5 لاکھ کے قریب لگائے ہیں.
اچھا, تو دیکھیے یہ بھی اچھی خاصی, مطلب اگر میں سوچتی ہوں مجھے تو یہ بھی کافی رقم لگتی ہے. اچھا, ہم یہاں قمر صاحب کو لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے نایا, بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. پیغامات آپ لوگوں کے لیے ہیں ممتاز علی چانڈیو, امتیاز جان, حماد شاہ, تنویر چودھری, سید شریف الدین, ملک بلال اور عاشق حسین خاص خیلی, طاہر احمد خان, ان سب نے, یہ لوگ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں آپ کے لیے. ہم سوالات پڑھیں گے آپ کے لیے, لیکن یہاں میں آپ سے پوچھوں گی, تھوڑا شور ہے آپ کے پیچھے گو کے قمر صاحب, کہ
جی
انہوں نے جو بات کی کہ کوٹا رکھا جائے ہمارے لیے, تو کیا ملازمتوں میں کوئی کوٹا مخصوص کیا گیا ان کے لیے ٹرانسجینڈرز کے لیے؟
جی, جب 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سراؤں کو پہلی دفعہ صنفی شناخت دی, تو اس وقت بھی کوٹے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ صوبائی اور جو مرکزی حکومتیں وہ خواجہ سراؤں کو جیسے کہ معذور افراد کے لیے کوٹا رکھا جاتا ہے, اسی طرز کے اوپر خواجہ سراؤں کے لیے بھی کوٹا رکھا جائے ملازمتوں میں. لیکن بدقسمتی سے کسی بھی صوبائی یا جو مرکزی حکومت ہے اس نے اس حوالے سے کوئی کوٹا نہیں رکھا. اور جو نایاب بات کر رہی ہیں کہ خواجہ سراؤں کے لیے اسمبلی میں مخصوص نشستیں لائی جائیں, یقیناً یہ ایک بہت اہم بات ہے, اور اسی کے اوپر آئندہ جو خواجہ سرا کمیونٹی اور جو سول سوسائٹی ہے وہ اس کے اوپر اپنی جو ترجیحی طور پر ان کی جو کیمپیننگ ہے وہ اس کے اوپر فوکس بھی کرنا چاہیں گے. اور میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نئی ڈبیٹ نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی اس وقت پاکستان کی واحد اسمبلی ہے جہاں پر خواجہ سراؤں کی جو نشست ہے, یعنی ان کی سیاسی شمولیت کے حوالے سے, کوٹے کے حوالے سے جو نشست ہے اس کے حوالے سے ایک قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پر پاس کی جا چکی ہے نیشنل صوبائی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی جا چکی ہے کہ خواجہ سرا نمائندوں کو مخصوص نشست کے ذریعے حکومت میں لایا جائے, اور جو ان کے جو ایوان ہیں حکومتی ایوانوں میں ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے ان کے لیے نشست فراہم کی جائے, تاکہ ہر صوبے سے کم از کم ایک خواجہ سرا جو ہے وہ صوبائی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ریپرزینٹ کر سکے. تو یقیناً اب چونکہ نئی حکومتیں آنے والی ہیں اور اس حوالے سے ہمارے پاس جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان میں ترامیم کی بھی ضرورت ہے, تو ہم یقیناً یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں خواجہ سرا ساتھی جب الیکشن ہو جنرل اس سے پہلے, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور الیکشن آ رہا ہے 2 سال بعد پاکستان کے اندر جو کہ بلدیاتی انتخاب ہوگا, اور ہمیں یقین ہے کہ
میں قمر صاحب یہاں پہ بالکل قمر صاحب ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی, قمر صاحب
کے لیے وہ ایک بڑی اچھی امیدوار بن
سکتے ہیں. جی ہاں قمر صاحب, میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں نے اسی لیے عرض کی تھی کہ اگر ہم تھوڑا تھوڑا ہر سوال کا جواب رکھیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بات ہو رہی تھی کوٹے کی, کہ معذوروں کا جیسے کوٹا ہے, آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا, آپ تو بہت ایکٹیوسٹ ہیں اور باخبر آدمی ہیں, کہ جو معذوروں کا 2% کوٹا ہے وہ انہیں کون سا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے ہر وقت مظاہرے ہوتے رہتے ہیں. ہم نے اپنے پروگرام میں کہانی نشر کی تھی کہ ایک بہت ہی اچھا ٹیچر تھا, وہ پاس بھی ہو گیا, سارے انٹرویوز اس نے پاس کر لیے, اس کو آخر میں اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیا انہوں نے کہ نہیں جی آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں مل سکتا کیونکہ آپ کس طرح بورڈ پر لکھیں گے. تو بیچارے نے انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بنا کے مجھے بھیجا, ہم نے وہ ویڈیو ڈالا تو اس پہ لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا. پھر پنجاب گورنمنٹ کے جو ترجمان تھے, میں یہ داد دوں گی ان کی کہ انہوں نے آ کے فوری طور پر ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو دلوا دیا. لیکن دیکھیں نا, یہ تو ایک لڑائی, مسلسل لڑائی ہے. تو نایاب سے اور فرزانہ ان جیسے سب سے میں کہوں گی, ان کی جو کمیونٹی ہے اس کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں ایسا ہر ایک کو حق ملنے میں دیر لگتی ہے. میری دعا اور میری بہت خواہش ہے کہ آپ کو آپ کا حق ملے. نایاب, یہ تھوڑا سا اگر آپ بھی اپنی کہانی مختصراً سنائیں, کیونکہ انہوں نے شروع اپنی کہانی ایسے کی تھی فرزانہ نے کہ ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا میں اور ہمارے معاشرے میں جو ہے ان کو بہت ہی گرے ہوئے نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ کا تعلق پنجاب سے ہے, تو آپ بتائیے کہ یا آپ بھی خیبر پختونخوا کی ہیں؟ نایاب, آپ کہاں سے ہیں؟
پنجاب جو سینٹرل پنجاب ہے، میرا تعلق اس سے ہے، لاہور جو کہ ہمارا پنجاب کا کیپٹل ہے اس سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ جو ہے وہ میرا جو سٹی آتا ہے. تو یہ خواجہ سرا سب خواجہ سراؤں کا ایک بیسک کہانی ہے، بیسک یہی مسئلہ ہے کہ جو خواجہ سرا بچے کو جو ہے وہ ڈس آن کر دیا جاتا ہے، خواجہ سرا بچے کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، سب سے پہلے وائلنس فیملی کی طرف سے ہوتا ہے، اس کے بعد سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو یہ ساری خواجہ سراؤں کی کہانی ہے اور یہی میری کہانی ہے.
تو کہاں آپ کے والدین کا کیا، تھوڑا سا اگر بتائیے اکاڑا سے آپ کا تعلق ہے.
میں اکاڑا میں میری پیدائش ہوئی، اکاڑا میں میں رہی، اکاڑا میں میری 13 سال کی عمر تھی جب جو ہے وہ میری فیملی نے مجھے ڈس آن کر دیا، نکال دیا، اور میں اس کے بعد اپنی نانی کے پاس رہی جا کے، اور وہاں پہ اس دوران جو ہے وہ میں نے میٹرک اپنا کمپلیٹ کیا اسکالرشپ بیسس پہ. تو 8ویں کلاس میں تھی جب مجھے نکالنا گیا، اور پھر چونکہ برائٹ اسٹوڈنٹ تھی تو میٹرک میں نے کمپلیٹ کیا اسکالرشپ بیسس پہ. اس کے بعد اسکالرشپ بیسس پہ جو ہے وہ میرا ایڈمیشن ہو گیا سیزر کالج میں ایس ایس سی پری میڈیکل کے لیے. تو جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے گزارا کرتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے جب ایس ایس سی کمپلیٹ کی تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے گریجویشن کرنی تھی. اس دوران میں خواجہ سرا اپنے گرو کے ساتھ میں آ گئی، اور میں لاہور شفٹ ہو گئی. لاہور میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی ایس آنرس کیا. تو اس دوران جو ہے میں ڈانسنگ بھی کرتی تھی، بیگنگ بھی کرتی تھی، مجھے پیٹ بھی لگا ہوا تھا، اسٹڈی کے خرچے بھی پورے کرنے تھے، اور ہر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کسی سے اگر ویسے پیسے مانگو تو آپ کو نہیں دیتا ہے. تو یہی سیم کہانی ہے، سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. سب سے پہلے میں تو کہتی ہوں جو ٹرانسجینڈر ہے وہ ٹالرنس کا دوسرا نام ہے. تو جو ہے وہ خواجہ سرا کی زندگی ٹرانسجینڈر کی زندگی بھی ٹالرنس کی زندگی گزرتی ہے. سب سے پہلے اتنا کہ آپ ایک گونگے بہرے جو ہے وہ ایک دم ایک بھی بچے کو تو گھر میں رکھ لیتے ہو، تو آپ تمہیں خواجہ سرا کو کیوں نہیں گھر میں رکھ سکتے، ٹرانسجینڈر کو کیوں نہیں رکھ سکتے نا. تو یہی سب سے پہلے پیرنٹس یہ کام کرتے ہیں، پیرنٹس کے بعد جو ہے وہ ہماری سوسائٹی اور اسکول میں اور ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں وائلنس کا ہراسمنٹ کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہیں. تو ٹرانسجینڈر جو ہے وہ کی جو لائف ہے وہ فل آف اسٹرگل ہے اور ود ٹالرنس. برداشت کا جو دوسرا نام ہے وہ میرے خیال سے وہ خواجہ سرا ہے، اور سیم یہی میری اسٹوری ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کی اور میں جاب ڈھونڈ رہی تھی، مجھے جاب کوئی نہیں ملی، اور ٹل ابھی تک میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے.
اچھا.
اور جو ہے وہ اور میں ڈانس کر رہی تھی ایک میلے میں تہوار پہ، تو وہاں پہ میرے ساتھ ایسڈ اٹیک میرے اوپر کر دیا گیا، اور میری خوبصورت جو چہرہ تھا میرا اور میری نیک اور میرا وہ جو ہے وہ فائل ہو گیا سارا کا سارا. تو اس کے بعد جو ہے وہ سیونگ بڑی تھی اس کو کچھ حد تک نارمل لائف اس کو کرنے کے لیے استعمال کی. اور اس کے بعد وہ جو لائف وہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جو میں ڈیتھ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی، اس ٹائم بالکل مجھے نہیں تھا کہ میں بچوں گی کہ نہیں، وہ میرا ایکٹیویزم کی طرف جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جو میں نے زندگی میں چیزیں برداشت کی ہیں وہ اور بھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کرتی ہے. تو میں نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے، ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے رائٹس کے لیے، ایڈمنسٹریشن کے لیے میں نے کام کرنا ہے. اس کے بعد پھر میں جو ڈفرینٹ این جی اوز کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اپنی این جی او بنا لی، پنجاب ٹرانسجینڈر فاؤنڈیشن، کمل نے تین سامنے بہت سپورٹ کیا اور ٹیکنیکلی سپورٹ کیا، اور ابھی ٹیکنیکلی پارٹنرز بھی ہیں اس میں. افٹن آل پاکستان ٹرانسجینڈر الیکشن نیٹ ورک جو ہے وہ ایک پورے پاکستان میں اس نیٹ ورک ہے ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی بیسڈ آرگنائزیشن کا. تو ہم اس میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو جو ٹیکنیکلی سپورٹ کرتے ہیں پارٹیسپیشن پہ جو الیکٹورل پروسیس ہے.
اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر کے، کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب میں دیکھ رہی ہوں جو اس وقت لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں ندیم کشیش بھی شامل ہیں, سن رہے ہیں, اور فیس بک پہ انہوں نے میسج بھی کیا ہے. اسی طرح ایک اور صاحب ہیں, انہوں نے محمد افضل صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس لنک کو اوپن کر کے اس پہ کلک کریں تاکہ حمایت کا اظہار ہو آپ لوگوں کی کاز سے. تو یہ سب بہت اچھی بات ہے, اور مجھے, میں یہ سچ آپ کو بتا رہی ہوں, جو مجھے بہت اچھی بات لگی کہ یہ میں اپنے پروگرام میں ہمیشہ دیکھتی ہوں کہ مجھے کبھی کوئی منفی بات نہیں سننے میں آتی. منفی بات معاشرے میں منفی توقتار ہیں, لیکن جیسے ایسڈ اٹیکس پہ بھی جو ہم نے کیا تھا, تو بڑی کنزرویٹیو علاقوں سے اتنا لوگوں نے محبت اور ہمدردی سے اور اس کو اپنی بہن کر کے بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ معاشرے میں اچھے لوگ تو موجود ہیں, لیکن مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان کو آگے ہی نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں. میں یہاں پہ اپنی کہانی شیئر کرنے کا شکریہ نایاب. میں یہاں قمر صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کالر کا پیغام پڑھا تھا, نصاب میں شامل کرنا اس چیز کو, ٹرانسجینڈر کیا ہوتے ہیں, ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ لوگوں نے اس بارے میں کوشش نہیں کی کہ اس چیز کو نصاب کا حصہ بنایا جائے؟
دیکھیں, یقیناً اس حوالے سے اگر آپ ہماری بات کریں تو ہم جو حکومت کے ساتھ جو پالیسی ابھی بن رہی ہے, ٹرانسجینڈر پروٹیکشن پالیسی ہو یا چاہے جو نیشنل قانون ہے, اس میں بات کی گئی ہے کہ نصاب میں خواجہ سراؤں سے متعلق معلومات کو نصاب کا حصہ بنایا جا سکے, بنایا جائے, تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ سمجھ سکیں اور جان سکیں. لیکن یہ بہت چیلنجنگ ہے کیونکہ ابھی تک تو ہم وہ سلیبس نہیں بنا سکے جو کہ خواتین کے حوالے سے جینڈر سینسٹیو, وہ جو خواتین کے کردار اور معاشرے میں ان کو جو مسائل ہیں وہ ہم اپنے سلیبس کے اندر, ابھی ہمارے جو ادارے ہیں اور جو تیار کرنے والے ادارے ہیں, جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہیں, ابھی تو وہ جینڈر سینسٹیو صرف خواتین کے حوالے سے الیلسٹریشن اور پکچر یا کہانیاں یا جملے ڈالنے تک راضی نہیں ہیں. کچھ چیزیں کہنے کی حد تک تو آسان لگتی ہیں, لیکن جب ہم ان کو پریکٹیکلی بات کرتے ہیں تو وہ جو ادارے ہیں ان کے اندر ابھی بہت ٹائم لگے گا. اور یہ جو ہمیں پاکستان کے اندر نایاب شاید یہ ایگری کریں کہ جو جہاں پر جو ٹرانسجینڈر کے حوالے سے جو امپاورمنٹ کی نظر آ رہی ہے وہ بھی ایک مخصوص بغل کے اندر ہے. وہ آپ کو یعنی ہم ووٹرس کے حوالے سے بھی بات کریں, جہاں اچھے ٹریٹمنٹ بھی ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ووٹر خواجہ سراؤں نے تو بہت بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اکیلے کھڑے ہوئے اپنے پیسوں سے کھڑے ہوئے, تو بہت ایلیٹ کلاس کی خواتین ہیں جو اپنے الیکشن کے اوپر 10 کروڑ روپے خرچ کر سکتی ہیں, اور جنہوں نے کیے وہ بھی پاکستان کے اندر کچھ ووٹ بھی نہیں دے سکیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ معاشرے کے عمومی رویے بدلنے کے لیے سلیبس بہت اچھا ہے, بالکل ایگری, لیکن اس میں بڑا ٹائم لگے گا.
لیکن میں قمر صاحب یہاں پہ ایک بات کہوں گی,
اس کے لیے تیار نہیں نظر آتا.
میں یہ بات کہوں گی, آپ کی بات کا جواب ہے, آپ نے بتایا کہ خواتین, دیکھیے خواتین کے بارے میں تو نصاب میں بہت کچھ ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیٹی ہے, خاندان کا تصور. میں بہت دیکھتی ہوں یہ چیزیں یہاں پہ, کیونکہ میرے بچے یہاں پہ ہیں, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پاکستان سے اردو کی کتابیں منگوا کے ان کو پڑھانے کی کوشش کروں. تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے, ایک فیملی کے کانسیپٹ پہ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن جو بات میں نہیں دیکھتی, ریپ ہے ایک ایسا ایشو. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی گالی ہے, مطلب گالی اس, اگر ہم اپنے بچے کو یہ بتائیں گے, اگر ہم اسے سکھانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہمارے رحم اور محبت کا مستحق ہے وہ شخص, اور وہ شخص کنڈیم کیا جانا چاہیے جس نے ایسا کیا. تو اس میں میرا کہنا یہ تھا, اور یہ ان صاحب نے جنہوں نے, کندی صاحب نے لکھا تھا, ان کا پوائنٹ بھی میں یہ سمجھتی ہوں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹرانسجینڈر کیا ہوتے ہیں, ان کا ایشو کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ شوقیہ کوئی ہے, ایسا ہی ہے, ان کو دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, یہ نکل آتے ہیں, ناشتے گاتے ہیں, جو غریب ہیں وہ بھیک مانگتے ہیں, جو غریب نہیں ہیں, بالکل جیسے کہ معاشرے میں ہر جگہ ہوتا ہے, ہر طبقے میں جو کلاس ہوتی ہے وہ وہی کام کر رہی ہوتی ہے, جو پڑھے لکھے ہیں وہ میوزک میں جاتے ہیں, رقص و موسیقی سیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ پہلے بتائیں تو صحیح بچوں کو کہ ٹرانسجینڈر ہوتے کیا ہیں, اور اگر وہ ایسے ہیں تو یہ ایک طبعی, ایک بالکل نیچرل ہے یہ چیز, یہ ان کے ساتھ ایک فزیکل چیز ہے, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شوقیہ ایسا کیا ہے, اور ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے, یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. اچھا میں اب ایک سوال اور ہے, عامر عزیز نے لکھا ہے کہ, اور یہ محبت سے لکھا ہے انہوں نے, یہ اپنی طرف سے ایک بہت درد دل کے ساتھ ہی تجویز دی ہے کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ہاسٹل بنانے چاہیے اور کمیونٹیز بنانی چاہیے. کچھ دیر پہلے میری آپ سے بات ہوئی تھی قمر صاحب، اگر اس سے پہلے میں یہ بات سنتی تو میں خود کہہ دیتی جلدی سے کہ ہمیں سب نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، انہیں معاشرے کا حصہ بننا چاہیے، لیکن آپ نے اپنے تجربے سے یہ سیکھا کہ اب آپ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کے لیے ہاسپٹل بننے چاہیے، الگ سے وارڈ ہونے چاہیے، ورنہ ان کو کبھی طبی امداد ہی نہیں ملے گی، یہ ایسا ہے نا قمر صاحب؟ اس کا میں جواب چاہوں گی آپ سے.
بالکل یقیناً وہ ان کی جو بات ہے اور تجزیہ ہے میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہمیں کچھ افرمیٹیو ایکشن بھی لینے ہوتے ہیں اور ٹائم، یعنی اگر ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے الگ میڈیکل کالج کیوں بنایا جائے، خواتین کے لیے الگ یونیورسٹی کیوں بنائی جائے، تو ہم دیکھیں ہمارے ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر خواتین کے لیے الگ حصے موجود ہیں، اسپتالوں میں خواتین کے لیے الگ حصے موجود ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خواجہ سراؤں کو بھی الگ، کیونکہ وہ ایک الگ جنس کے طور پر تسلیم کرتی ہے ان کو پاکستانی حکومت، اور ہماری جو سٹیزن شپ پالیسیز ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں خواجہ سراؤں کی شمولیت کے حوالے سے. تو جب تک ایسا ٹائم نہیں آتا کہ خواجہ سراؤں کو اتنا تسلیم کیا جا سکے یا وہ اتنا انکلوسیو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہو سکے، اتنا انکلوسیو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہو سکے، تب تک خواجہ سراؤں کو افرمیٹیو ایکشن کی بنیاد پر الگ سہولیات کی جگہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور ریسیڈنٹ پنجاب کے اندر اور نظیم کشش بیٹھی ہیں، وہ بہت اچھا پروگرام بھی کرتی ہیں، وہ خود بھی ایک اینکر ہیں اور بہت اچھے ریڈیو کے اوپر خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں بہت سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ صرف ہسپتالوں اور اسکولوں کی انتظامیہ بلکہ خود بچے، بچوں کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، بڑوں کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے. تو جب تک ایک اتنا انکلوسیو ماحول نہیں ہمارے معاشرے میں پنپتا، تب تک خواجہ سراؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے افرمیٹیو ایکشن لینا بھی ضروری ہے.
بالکل،
جب ہمارا معاشرہ اتنا انکلوسیو ہو جائے
بالکل
یقیناً پھر آئسولیشن
بالکل تب تو وہ مل سکتے ہیں. اچھا، ندیم کشش نے لکھا ہے کہ ہم کو علیحدہ سے سیٹ ملنی چاہیے. ندیم کشش کو میں لینا چاہتی تھی لیکن ان کا ابھی ہمارے ساتھ پروگرام ہوا ہے تو میں نے کہا کہ ان کو ہم آئندہ، میں اس سلسلے کو جاری رکھوں گی اور آپ اسی طرح سے اور لوگوں سے ملوائیں گے آپ اور نایاب، اور ان کی کہانیاں ہم اگر سنا سکیں، اور اگر ان میں موضوع، مطلب ایک تو ہمیں معلوم ہے ریجیکشن اور ظلم و ستم، لیکن اس کے علاوہ بھی اسٹرینتھ کے خاص طور پہ کہانی، جیسے کہ ہماری نایاب بیٹھی ہیں ہمارے ساتھ اور اس سے پہلے فرزانہ کی ہم نے کہانی سنی، ندیم کشش خود، تو اس طرح کی جو ہے نا یہ ایک مثال ہیں یہ لوگ. تو ندیم کشش نے جو سیٹ کی بات کی ہے، کیونکہ جیسے دیکھیے خواتین کے لیے الگ سیٹس ہیں، اقلیتوں کے لیے الگ سیٹس ہیں، تو اب ظاہر ہے جو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس کو تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو وہ خاتون بھی ہو سکتے ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. بلکہ یہی میرا اگلا سوال ہوگا قمر صاحب آپ سے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں تمام مسائل ان کے نظر آتے ہیں جو کہ یعنی جو پیدا جب ہوئیں تو وہ لڑکا تھے لیکن ان میں ٹینڈنسی جو تھی لڑکیوں والی تھی، اور ظاہر ہے بعد میں انہیں ریجیکٹ کر دیا سوسائٹی نے، جس میں نایاب بھی شامل ہیں، جس میں فرزانہ بھی شامل ہیں. تو مگر میں نے کبھی کسی مرد کے ساتھ، مطلب یہ نہیں دیکھا کہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی اور اس میں مردوں کی ٹینڈنسیز تھیں تو اس کو ریجیکٹ کیا ہو. یہ سچ ہے میرا تجزیہ یا ایسا نہیں ہوتا؟
اگر آپ کا سوال مجھ سے، تو ہم بہت سارے، اور ندیم کشش بھی جانتی ہیں، میں بھی اور نایاب بھی، ہم ایسے بہت سارے خواجہ سرا مردوں کو جانتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی اور انہوں نے ٹرانزیشن کے ذریعے خود کو مین ریکگنائز کیا اور ہم ان کو بطور مین ہی تسلیم کرتے ہیں. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر بھی جو فدر شاہی ہے، جو پیٹریارکی ہے، یہاں پر بھی یہ کردار ادا کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے شاید ٹرانسجینڈر وومین کو اپ کمنگ آؤٹ میں. جو ٹرانسجینڈر ہے اور ایسا مرد ہیں، ان کے لیے کمنگ آؤٹ کرنا اس حصے میں بہت مشکل. اور عموماً ہمیں جو مرد خواجہ سرا نظر آتے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے یا ایلیٹ فیملیز سے ہوتے ہیں، جہاں پر ان کے لیے کمنگ آؤٹ کرنا یا اپنے جو تشخص ہے بطور خواجہ سرا مرد اس کا اظہار کرنا اور اسے اپنانا قدرے آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ہماری بیشتر لڑکیاں، جب لوگ کہتی ہیں کہ وہ خواجہ سرا مرد ہیں اور وہ لڑکیاں نہیں ہیں، تو بہت سارے جو پاورٹی ڈریون کمیونٹیز ہیں جہاں پر غربت کے سائے کے نیچے لوگ زندگیاں گزر کرتے ہیں، تو عموماً ان کی فوراً شادی کر دی جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے، آپ کے تعلق بھی پاکستان سے، کہ پاکستان میں شادی کو آدھی بیماریوں اور آدھے مسائل کا تو کم از کم حل سمجھا ہی جاتا ہے. آپ کا چاہے کاروبار نہ چل رہا ہو، آپ کی صحت خراب ہو، پھر آپ کی جینڈر آئیڈینٹی تک لگتا ہے کہ اگر شادی کر دی جائے گی تو شاید اس مسئلے کا حل نکلا ہے. تو ایسی خواجہ سرا مردوں کی بچپن کے اندر ہی عموماً شادیاں کر دی جاتی ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے سپورٹ اسٹرکچر بھی اویلیبل نہیں ہے. بہت شاید ہی کہیں کوئی ایسا ڈیرا ہو جہاں پر کوئی خواجہ سرا مرد آ کر اور پاجے سرا عورتوں کے ساتھ وہ رہ سکیں یا رہتے ہوں. اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے اسپیس فردر بہت زیادہ کم ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ شاید اس سے بھی بڑھ کر ہیں. جو خواجہ سرا خواتین ہیں, جو خواجہ سرا بہنیں ہیں, ان سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ ان کے لیے نہ تو کوئی سپورٹ سسٹم میسر ہے, انویزیبل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کمنگ آؤٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے.
اچھا اچھا, میں کیونکہ ہم نے بہت ساری باتیں کی, تکلیف دہ باتیں, اور مجھے نایاب اس وقت جب یہ بات پتہ لگی کہ آپ کے اوپر ایسڈ اٹیک بھی کیا گیا, تو اب اس کے بعد آپ کے لیے کسی نے کچھ کیا؟ وہاں پہ کچھ ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں اس پہ کہ چہروں کو بحال کرنے کا, تو آپ کو کوئی ایسی مدد ملی نا آپ جب آپ پہ تیزاب پھینکا گیا اس کے بعد؟
بالکل بھی اس طرح کی کوئی مدد نہیں ملی ہے اسٹیل ابھی تک, کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو صرف کام کرتے ہیں اور نام دکھا کے. یہ ہمارے بہت لابی چل رہی ہے اور اسپیشلی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ, کچھ لوگ جو کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی, اور جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بالکل کام نہیں کرتے. اس سے گورنمنٹ سیکٹر کی سب سے پہلے بات کروں گی کہ ہم مفت تعلیم اور فیئر مفت روزگار کی بات کرتے ہیں. تو برن سینٹر تو بنا دیا گیا, لیکن برن سینٹر میں جب آپ جاتے ہو, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ اگر 4-5 lakh rupees نہیں ہے تو آپ اپنی سرجری نہیں کروا سکتے ہیں. تو جب میں بھی کروانے گئی تو انہوں نے مجھ سے پیسے ڈیمانڈ کیے کہ آپ جو ہے وہ اتنے پیسے لیں تو ہم آپ کی سرجری کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں. اور کچھ جو ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں, کچھ این جی اوز اس طرح کی ہیں, اور میں نے وہاں پہ اپنی کیس بہت جگہ بہت این جی اوز میں نے اپلائی کیا ہوا ہے اور میرے کیسز وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں. تو ابھی تک مجھے فائنینشلی سپورٹ جو ہے مجھے کہیں سے بھی نہیں ملی ہے کہ جو ہے وہ, نہ میڈیکلی سپورٹ ملی ہے کہ کہیں سے کسی نے مجھے بلایا ہو کہ ہم آپ کی جو ہے وہ سرجری ہم لوگ کروا دیتے ہیں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم بات ضرور کرتے ہیں اور پھر ہم اس پہ کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ پراپر ہو اور چیک اینڈ بیلنس ہو, چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہو کہ ہماری کمیونٹی کے لیے کیوں نہیں کام ہو رہا ہے, تبھی یہ چیزیں پاسبل ہیں.
اچھا, میں ہم نے کیونکہ کافی تکلیف دہ باتیں کی ہیں اور یہ سلسلہ میں جاری بھی رکھوں گی اور بھی ہم اس پہ جو کانکریٹ باتیں کریں گے, لیکن میں نایاب آپ سے جاننا چاہتی ہوں, زندگی میں جو سال آپ نے گزارے, ایک ایکٹیو لائف گزاری, کوئی تو آپ کو ایسے مہربان عام لوگوں میں لوگ ملے ہوں گے جنہوں نے اس درد کو سمجھا ہوگا, جانا ہوگا کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا تکلیفیں ہیں, یا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو لگا ہو کہ کوئی آپ کی سمجھنے والا موجود ہے؟
ہاں دیکھیں شناز, اس طرح ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا, کوائن ہے نا, سب کے دو پہلو ہوتے ہیں. تو اچھا یا برا ہر چیز ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ بری چیزیں فیس کریں تو ڈیفینیٹلی کچھ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں. سر میرے ٹیچر, آئی واز ان 8th کلاس, تو میرے استاد محترم تھے, تو وہ مجھے, ان کو پتا تھا آئی ایم ٹرانسجینڈر, میں ٹرانسجینڈر ہوں. جو میرے پیرنٹس, چونکہ ٹرانس بچے کی پیرنٹس جو ہے وہ بتا دیتی ہے سب کو یہ ٹرانس, تو وہ مجھے اس طرح, کیونکہ میرے ڈائگرامس بہت اچھی تھیں, تو وہ ہی واز ویری کائنڈ ٹو می ڈیورنگ کلاس سیشنز. اور پھر مجھے وہ ڈائگرامس کے لیے, کیونکہ مجھے فائنینشلی سپورٹ چاہیے ہوتی تھی, تو میں نے کبھی کسی کی سمپتی جو ہے ہمدردیاں نہیں چاہیے, تو وہ مجھے ڈائگرام کاپی جو پریکٹیکل 9-10 کے بچوں کے لیے ڈائگرامس بنتی ہیں پریکٹیکل کی کاپیز کے, تو وہ مجھے وہ کاپیز دیتے ہوتے تھے اور 200 rupees پر کاپیز جو ہے وہ میں چارج کرتی تھی اور میں ان کو بنا کے دیتی تھی. تو وہ مجھے سمجھتے تھے, ہی واز ویری نائس. اور مدر, میری مدر جو ہے وہ شی واز ویری کلوز ٹو می, اور وہ بھی مجھے سمجھتی تھی. مدر جو ہے اس کے بعد میرے ٹیچر ہو گئے, اور ٹل اس کے بعد مجھے کوئی ان دو ہستیوں کے علاوہ جو ہے وہ مجھے کوئی والا اپنی لائف میں نہیں ملنا ہے.
ابھی آپ کا کوئی رابطہ ہے, آپ کا کوئی رابطہ ہے اپنی فیملی سے, وہ جانتے ہیں آپ کہاں ہیں؟
بالکل, میں اکاڑا سے, میں اکاڑا میں ہی میری فیملی ہے, اور اکاڑا میں اپنے ابائی ہلکے سے بھی میں نے الیکشن لڑا. تو ان کو پتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں اور لیکن انہوں نے کبھی کوشش نہیں کی مجھ سے ملنے کی, اور میں کوشش جب بھی کرتی ہوں تو وہ ریفیوز کر دیتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ می, کیونکہ میرے والد اور والدین جو ہیں وہ ایک ریلیجیس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ تو بالکل ابھی ڈیورنگ الیکشن جو ہے وہ سب کو پتا تھا, اور سب کو پتا تھا کہ الیکشن کے میں کانٹیکٹ کر رہی ہوں, اور اپنے آبائی حلقے میں جو ہمارا آبائی پولنگ اسٹیشن تھا میں وہی تو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے گئی, اور مجھے لائف تھریٹ بھی تھے, مجھے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے سیکورٹی بھی ملی ہوئی تھی ڈیورنگ الیکشن.
میں
مجھے جو ہے وہ
آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میری دعا ہے آپ کے لیے, آپ سب کے لیے, کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے کامیاب ہو, اور قمر نسیم صاحب جیسے اور لوگ بھی سامنے آئیں اور آپ لوگوں کے لیے کام کر سکیں. قمر نسیم صاحب آپ کا, نایاب آپ کا, اور فرزانہ آپ کا, تینوں کا بہت شکریہ میں ادا کروں گی ندیم صاحب کا میسیجز کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی بتا دوں کہ ہمارے پروڈیوسر انجم ہیرل گل تھے, ہمارے انجینئر ڈین کرافٹن تھے. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
سمعین, ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کے بعد اب ہونے والے مباحثوں اور تبصروں میں بار بار کچھ اصطلاحات استعمال ہو رہی ہیں, مثلاً نمبر گیم یا سمپل میجورٹی, یا ایوان کے لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا پہلا اور دوسرا دور, تو ایک عام آدمی کے لیے کئی بار یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اب وزیر اعظم کا انتخاب کس طرح ہوگا اور سیاسی جماعتیں اس وقت کس طرح کے جوڑ توڑ میں لگی ہیں. میں نے اس بارے میں کچھ ماہرین سے بات کر کے سادہ الفاظ میں ان اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اختر حسین صاحب انتخابی قانون کے ماہر اور پاکستان ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں. وہ سادہ اکثریت کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں.
فرسٹ تو یہ ہے کہ جو ٹوٹل ہاؤس ہے وہ سمپل میجورٹی ہے, لیکن اگر ٹوٹل ہاؤس کسی پارٹی کے پاس فرسٹ راؤنڈ جو ہے اس کے اندر ٹوٹل ہاؤس میں میجورٹی نہیں ہوتی, یعنی 342 کا ہاؤس ہے, 172 اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو دین اٹ ول گو فار اے سیکنڈ کاؤنٹ. سیکنڈ کاؤنٹ میں جس کی میجورٹی ہے دی ممبرز پریزنٹ, وہ پھر وہ ہوگا. یہ جیسے میں نے آپ کو سیکنڈ کاؤنٹ کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ سیکنڈ راؤنڈ آف کاؤنٹ جو ہے اس میں اب فرض کیا اگر 342 کا ہاؤس ہے اور ہاؤس میں جو ہے وہ 300 ممبرز ہیں, اس کے پاس اب یہ سمپل میجورٹی ٹوٹل ہاؤس کی تو نہیں ہے, لیکن اگر ان کے پاس 151 ممبرز ہیں تو 151 والا جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا.
اس الیکشن کے حوالے سے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں دو سیٹیں ابھی تک ایسی ہیں جن پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا جن پہ الیکشن ہوگا,
جن کانسٹیچوئنسیز پہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے وہ تو اس میں کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے نا. تو اس کا مطلب ہے 342 تو کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے, ہماری جو ممبر سلیکٹ ہیں وہ 340 ہیں.
پاکستان کی جو الیکشن کی جو تاریخ ہے اس میں سے پہلے ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے سیکنڈ راؤنڈ کی؟
پہلے ہے, ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل ممبر کی اسٹرینتھ تو ہوتی نہیں ہے, کہ جیسے اس میں بھی ہوا ہارون بلور کی ڈیتھ ہو گئی, ان کا الیکشن بعد میں ہوگا, اس لیے ہی اس پر ہے کہ ممبرز پریزنٹ کی بات آئی ہے کہ جتنے ممبر پریزنٹ جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اور پریزنٹ ہیں وہی ہی جو ہے وہ ان کی میجورٹی سے ہی کاؤنٹ ہوگا.
کئی لوگ ہیں جن میں خود عمران خان شامل ہیں, انہوں نے کئی جگہوں سے انتخاب لڑا ہے.
کاؤنٹ ہوگا بعد میں, پہلے وہ اوتھ اٹھائیں گے ایز اے ممبر آف دی ہاؤس. فرض کیا عمران خان از الیکٹڈ فرام 5 پوزیشنز, تو وہ ایک ہی اس سے اٹھائے گا, باقی اس کی 4 سیٹیں جو ہیں وہ خالی ہو جائیں گی. بعد میں سبسیکوینٹلی پول جو ہے وہ اس کی پولنگ ہوگی.
تو سمین یہ تو ہوئی قانونی بات, لیکن ایک ایسے وقت میں جب اکثریت حاصل کرنے والی جماعتوں اور چھوٹی پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کے درمیان بات چیت کا عمل جاری ہے, کیا انتخابی قانون اور عمل میں کوئی ایسی کمی موجود ہے جو اس کی شفافیت کو متاثر کر سکے, مثلاً اپنی پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شامل ہو جانے جیسے اقدامات؟ معروف تجزیہ کار اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ پہلے تھا لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی پارٹی کی دی ہوئی لائن سے ہٹ کر کسی کو وزیر اعظم کے لیے یا ان ووٹ آف نو کانفیڈنس یا دستور میں ترمیم کے لیے ووٹ دیتا ہے تو اس شق کے تحت اسے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔
اگر وہ پارٹی کے بتائے ہوئے لائن سے ہٹ کے ووٹ کرے گا تو پھر اس کے اوپر ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے ڈیفیکشن کلاز، جس کے مطابق پھر وہ شخص ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ پارٹی کے دی ہوئی رائے سے ہٹ کے اب یہ ممکن نہیں رہا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پچھلے دنوں باتیں ہوتی رہی کہ وہ لوگ جو ایک پارٹی میں تھے اور اب انہوں نے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کر کے وہاں سے الیکشن لڑا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک پارٹی کے اندر ہیں، اب آپ پارٹی سے ریزائن کر چکے ہیں، اب آپ دوسری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر تو دنیا میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو پھر اس کو ووٹ نہیں کریں گے۔ تو کوئی ایسا کوئی اس حالے میں بھی پارٹی چھوڑ کے شامل ہونے کا بھی کوئی مسئلہ یہاں اس وقت ہے نہیں۔
یہ تھے معروف تجزیہ کار احمد بلال محبوب اور انتخابی قانون کے ایک ممتاز ماہر اختر حسین صاحبان۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔